تقدیر ساز ہے، آج پھر آپ کی قسمت ساز ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، اب علم کی بات میں نے پہلے کر دی، جی ہم کو اپنی قسمت بنانے کے لیے کس چیز کا علم چاہیے؟ بتایا میں نے، ایک دستور حیات دیا ہے آپ کو، ایک دستور زندگی دی ہے، اس کا علم چاہیے، بات ختم ہو گئی۔ جی کیا ہے وہ دستور زندگی؟ وہ قرآن و سنت ہے، وہ دستور زندگی قرآن و سنت، ٹھیک ہے جی۔ قرآن تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے، سنت کس کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں نبی کی گفتار، نبی کا کردار، اور نبی کا نہ ٹوکنا، اس کو ہم لوگ تقریر نبی کہتے ہیں، نبی کا نہ ٹوکنا۔ یہ رسالت مآب نے کچھ ارشاد فرمایا، وہ سنت ہے، کچھ کر کے دکھایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، حج کر کے دکھایا، نماز پڑھ کے دکھایا، جو کچھ کیا وہ ہے ہمارے لیے دستور حیات۔ اور ایک کام رسول کریم کے سامنے انجام پاتا ہے اور آپ ٹوکتے نہیں ہیں، اس کا نہ ٹوکنا دلیل ہے یہ کام جائز ہے۔ اگر کام جائز نہ ہوتا، یہ جائز کے لیے، جواز کے لیے سنت سے ثابت ہے یہ کام جائز ہے۔ کہاں ہے؟ کہا یہ دیکھو رسول اللہ کے حضور میں یہ کام ہو گیا اور رسول اللہ نے نہیں ٹوکا، ٹھیک ہے۔ ایک جملہ یہاں پر ہمارے لوگ کہتے ہیں جو درست نہیں ہے، کہتے ہیں قول نبی کی جگہ قول معصوم رکھتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ سنت قول معصوم، عمل معصوم، تقریر معصوم، تاکہ چار دم معصومین اس میں آ جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ وہی جو اہل سنت کے ہاں رائج ہے تعریف، وہی ہمارے ہاں بھی رائج ہے، وہی درست ہے۔ قول نبی، عمل نبی، تقریر نبی، نبی کا لفظ رکھے گا معصوم کی جگہ، معصوم نہیں، نبی کا۔ پھر آگے ہمارے ائمہ علیہ السلام جو بات کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، اس سے سنت نبی ثابت ہو جاتی ہے جی۔ اس لیے ہمارے ائمہ کا التزام ہے، ہمارا ائمہ معصوم ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، جو چنانچہ خود انہوں نے تصریح فرمائی، حدیثی حدیث ابی، حدیث ابی حدیث جدی، اسی طرح رسالت مآب تک پہنچاتے ہیں۔ ائمہ سے پوچھا کہ آپ سے سنتے ہیں، امام محمد باقر سے سوال کیا، آپ سے ہم حدیث سنتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، امام جواب صادق سے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے امام باقر سے یہ روایت کہہ سکتے ہیں، اس لیے ہماری ایک حدیث ہوتی ہے، حدیث سنی ہے اس امام سے، اور وہ نقل کر سکتے ہیں اس امام سے، اس لیے کہ اس امام نے اپنے پاس سے نہیں کہا، ان کا سورس وہی امام ائمہ ہے۔ پتہ نہیں اس بات طرف آپ متوجہ ہوں گے نہیں ہوں گے، ائمہ علیہ السلام کے فرمان سے سنت نبی ثابت ہوتا ہے، سنت نبی ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن اور سنت ہمارے ائمہ علیہ السلام کے کردار سے، گفتار سے، یہ سنت رسول ثابت ہو جاتی ہے، یہ سنت سے علاوہ چیز نہیں ہے۔ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ان کے اماموں کے اقوال جو ہے، یہ اقوال ہے، حدیث نہیں ہے، وہ اس کو حدیث نہیں مانتے۔ یہ ہم ان کے مقابلے کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں رسول اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، جس طرح رسول اللہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کرتے ہیں۔ وما ينتقل على اینن، وہی بات ہے، آپ رسول اللہ کے ہر حدیث کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ کہنا ضروری نہیں ہر جگہ، ٹھیک ہے جی، ہم اس طرح مانتے ہیں۔ ہم اسی طرح، چونکہ وہی معصوم ہے، معصوم ہے، ہم اسی طرح ائمہ جو بھی بات فرماتے ہیں اس کو حدیث رسول مانتے ہیں، قال رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ کے قال اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ بات کرتے ہیں، ہر جگہ قال اللہ نہیں کہتے۔ جی اسی طرح ائمہ جو ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں, مطلب بیان کرتے ہیں, قال رسول اللہ نہیں کہتے, اس لیے کہ ایک کلی قائم کیا ہے. ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے ایک کلی قائم کیا ہے, ادھر ائمہ نے اپنی باتوں کے لیے ایک کلی قائم کیا ہے, پھر اس کے مطابق بات کرتے ہیں. خدا اور رسول کی طرف سے جو یعنی ہمارے ائمہ کے ذریعے جو بیان وہ دستور حیات و زندگی ملی ہے وہ آپ کے لیے دستور حیات ہے جی, اور دستور حیات کا تعلق جو ہے ہماری اس زندگی سے بھی ہے, ہمارے اس زندگی سے بھی ہے. اس دستور حیات میں علم چاہیے آپ کو, مثلاً اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے دینی تعلیمات کا ایک شعبہ میری زندگی ہے, میری زندگی ہے. مثلاً دین نے کہا دین تعلیم علم حاصل کرنا واجب ہے, علم حاصل کرنا واجب, کون سا علم کرنا حاصل کرنا واجب ہے, مولوی بننا واجب ہے سب کے اوپر نہیں بھائی, یہ وہ دینی تعلیم جو آپ کی اس زندگی سے مربوط ہے ان کا علم حاصل کرنا واجب ہے, اور وہ فن وہ ہنر جو آپ کی اس زندگی سے مربوط ہے اس کا بھی حاصل کرنا واجب ہے. یہ واجب ہے, یہ دونوں واجب ہیں. جو علم و ہنر اس زندگی کے لیے چاہیے اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم و محترم پیدا کیا ہے, اپنے عزت کو بچانا جس طرح آپ کی اپنی جان بچانا واجب ہے آپ کے اوپر, اسی طرح اپنی عزت بچانا بھی واجب ہے آپ پر, واجب ہے نا. یہ جس طرح کسی کو جان سے مارنا حرام ہے اسی طرح کسی کی عزت کے ہاتھ لگانا بھی حرام ہے, یہ اس کے جان کے مطابق عزیز ہے اس کی عزت بھی, دونوں حرام ہیں. جس طرح حرام ہے دونوں جان مارنا بھی حرام ہے, کسی کے حد کے عزت مومن کی حرمت المومن جو ہے وہ حرمت کعبہ سے زیادہ اہم ہے. اے آپ کے علم میں کعبہ سے مومن کی حرمت زیادہ اہم ہے, کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے حالت فرض کر لیتے ہیں کہ ایک مومن ہے اور ایک دوسرے طرف کعبہ ہے, دونوں کو نہیں بچا سکتا ہوں میں, ایک کی بے احترامی ہو جائے گی, میں دونوں کو نہیں بچا سکتا, کس کو بچاؤں؟ مومن کو بچاؤں جی, کعبے سے مومن کا احترام زیادہ اہم ہے, ٹھیک ہے اللہ کی نظر میں. آپ کو بھی یہی درس ہے, آپ کے لیے آپ کی عزت جو ہے زیادہ اہم ہے, وہ بچانا واجب ہے, وہ بچانے کے لیے کمانا واجب ہے, نماز واجب ہے, کمائی واجب ہے, کتنا کمائی واجب ہے, جان بچانے کے حد تک واجب ہے بس, نہیں عزت بچانے کے حد تک واجب ہے, پھر عزت بھی بچتی ہے جان بھی بچتی ہے, پھر اس کے بعد کمانا مستحب ہے اگر کار خیر میں جی حصہ لینے کے لیے ہے, نہیں کار خیر میں حصہ لینے کے لیے نہیں ہے, وہ پیسے کا سرمایہ بڑھانے کے لیے ہے تو پھر وہ مستحب نہیں ہے, وہ دنیا داری ہے, دنیا داری یہاں شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ پیسے کو برائے پیسہ, مال کو برائے مال اگر آپ کماتے ہیں پھر وہ دنیا داری ہے, اگر مال برائے مال نہیں ہے, مال برائے یہ ذریعہ ہے, مال دوسرے لفظوں میں مال ذریعہ ہے, خود مقصد نہیں ہے, اور اس مال کا کمانا یا واجب ہے یا مستحب ہے, مال کو اگر آپ ذریعہ بناتے ہیں. یہ دین, یہ دستور حیات, یہ دستور زندگی ہے جو آپ کے لیے ہے. لہذا علم کو تقسیم کرنا دین اور دنیا میں درست نہیں ہے, تمام علم دینی ہے, خواہ آپ کے دنیا کے فائدے کی چیز ہو خواہ آپ کے آخرت کے فائدے کی چیز ہو, ان دونوں کا جاننا علم دین ہے, علم انسان ہے, اور انسان سے مربوط ہے دین, دین دین خدا انسانوں سے مربوط ہے, انسان کے اس کے لیے کام کے آنے والی تمام علوم جو ہے وہ سب کے سب دینی تعلیم ہیں. یہ اس میں سے البتہ آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ اپنے دین کو دنیا کے لیے مت چھوڑو, اپنے دنیا کو دین کے لیے بھی مت چھوڑو, توازن کی زندگی گزارو. من لا معاد اللہ معاش لہ لا معاد لہ, حدیث ہے, جس کی معیشت خراب اس کی قیامت خراب ہے. قاد الکفر ان یکون فقر, قاد الفقر ان یکون کفر, کفر جو ہے فقر کے نزدیک, از دلیل فرمائے لو تجسد لی الفقر لقتلته, اگر فقر مجسم ہو کر میرے سامنے آئے میں اسے قتل کر دیتا. فقر جو ہے بہت بری چیز ہے, یہ اس کی سفارش نہیں کی ہے, فقیر رہو, محتاج رہو, ذلیل رہو, خوار رہو, جائز نہیں ہے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار رکھنا. کماؤ پیسے بناؤ. میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ عقیم و صلاۃ آتو زکاۃ, نماز قائم کرو, زکاۃ دے دو. زکاۃ دے دو سے پہلے کماؤ ہے, کماؤ نہ تو پھر کہاں سے زکاۃ دیں گے. زکاۃ کھاؤ ہونا چاہیے نا. یہ اگر کماؤ نہیں ہے بیچ میں, نماز قائم کرو اور زکاۃ کھایا کرو.
دیگر بابا بے بلند تر صلوات.
جی عقیم و صلاۃ و آتو زکاۃ سے پہلے کسب کرو ہے, کماؤ ہے, پھر زکاۃ نکالیں گے, ورنہ کہاں سے زکاۃ نکالیں گے. ورنہ یہ ہوتا ہے عقیم و صلاۃ و کل زکاۃ, نماز قائم کرو, زکاۃ کھایا کرو. ہاں جی یہ حکم نہیں ہے, زکاۃ دیا کرو ہے. کماؤ, عزت بچاؤ, اپنی زندگی بچاؤ, اپنی عزت بچاؤ, معاشرے میں سر بلند رہو, اپنے قوم اور ملت کے لیے کمانے کے بعد کچھ اگر خدمت کر سکتے ہیں درست, ذات کی خدمت قوم کی اور ملت کی خدمت ہے, آپ کی عزت اور قوم کی اور ملت کی عزت ہے. ہمیشہ سر بلند رہے, با عزت رہے, محترم رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علم کے موضوع پہ انتہائی پشت کے گفتگو آپ سے سماعت کی, اس کے حوالے سے کوئی بحث ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. پنڈال گورنمنٹ کے اراکین کی گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں مائک پرووائڈ کریں. اگر پنڈال میں سے پہلے کال میں سے کسی کو دوست کو کوئی بحث ہو یا سوال ہو تو آپ ہاتھ رکھتے ہیں جسے مائک پرووائڈ کی جا سکے. آخر تک کسی کو سوال ہو تو دوسرے کال میں سے کسی کو سوال ہو.
میرا سوال ہے کہ نماز قائم کر رہے ہیں, ٹائم تھوڑی وضاحت کریں گے.
قائم کریں اس کا مطلب کیا,
نماز قائم کریں
اس کی وضاحت فرمائیں.
جی یہ لفظ اقامہ آتا ہے اجتماعی واجبات کے لیے, جو چیزیں انفرادی نہ ہو اجتماعی ہو ان کو واجبات, جیسے عدل قائم کرو. عدل معاشرے میں عدل اجتماعی قائم کرنا ہوتا ہے. انفرادی طور پر انسان کو بھی عدل کرنا چاہیے, لیکن چونکہ معاشرے میں عدل کو رائج کرنا چاہیے اس کے لیے قائم. نماز کے لیے بھی عقیم و صلاۃ ہے. مثلا نماز پڑھو نہیں ہے, نماز ادا کرو نہیں ہے, نماز قائم کرو کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ نمازی معاشرہ بنو. ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ میں خود نماز پڑھتا ہوں میرے ذمہ فارغ ہو گئے. نہیں, آپ کو خود بھی نماز پڑھنا چاہیے, نماز کو معاشرے میں رائج کرنا چاہیے. رائج کرنا عقیم ہے.
وعلیکم
السلام.
آج کی خدمت ہے کہ آپ نے خدا کا فرمان بیان کیا کہ تمہیں ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا گیا ہے, تکلیف معذرت نہ کریں. تو اس کی کون سے کاری میں اور آیت کا نمبر کیا ہے؟
یہ آیت نہیں ہے, یہ عزت علی کا فرمان ہے, خلقتم للبقاء لا للفناء. یہ حضرت علی کا فرمان ہے, آیت نہیں ہے.
السلام علیہ فرمانا آیت نہ ہے.
سر دوسرا سوال یہ ہے کہ جائز کی وضاحت کریں,
جاہل کی وضاحت کریں.
جاہل کی وضاحت کریں, جاہل جاہل کی اقسام بتائیں.
وہ ایک حدیث ہے کہ عالم کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے, جاہل کا سمجھنا مشکل نہیں ہوتا, اس لیے خود پہلے جاہل تھا. ہم میں سے ہر ایک جاہل. آپ کے پاس ابھی تھوڑا بہت علم آیا ہے, ابھی آپ عالم ہیں, اس سے پہلے آپ بھی جاہل تھے, میں بھی جاہل تھا. جاہل کا سمجھنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے, اس لیے کہ ہر شخص پہلے جاہل تھا. جی جاہل کہتے ہیں کہ جس شعبے سے انسان کی زندگی اور قسمت وابستہ ہے, دینی ہو یا دنیاوی ہو, اس کا نہ جاننے والا جاہل ہے. ہمارے اصطلاحات میں دینی تعلیم نہ جاننے والے کو جاہل کہتے ہیں زیادہ تر، جاہل علم نہ رکھنے والا ہے، اور پھر ہم معاشرے میں اس چیز کو جاہل کہتے ہیں جو جس علم کا ہمارے زندگی کے ساتھ رابطہ ہے، ربط ہے، اس علم کو نہیں جانتے تو یہ جاہل ہے، کچھ نہیں آتا اس کو رہنے دو.
کوئی یہ سوال ہو یا کوئی بحث آخر تک سے اس کا علم ہے سے کسی کو سوال ہو؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا سوال یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے بارے میں پڑھنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں، کہ وہ ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں، اسلام کے علاوہ جو مذاہب
ہیں؟
اسلام دوسرے جو مذاہب ہیں ادیان ہیں اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے یا صرف اسلام کو پڑھنا چاہیے؟
دوسرے ادھیان اور مذاہب ہیں ان کو ایک ہے معلومات کے حد تک پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اگر گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے حقانیت کا دفاع کرنا ہے تو اس میں موازنہ کرنا ہے، دیکھو ہمارے ہاں یہ ہے تمہارے ہاں یہ نظریہ ہے کر کے دفاع کرنا ہے اپنے مذہب کا، تو پھر اس کا پڑھنا جو ہے وہ بہت مستحسن ہے. اور اگر دفاع کرنا ضروری ہے آپ کے اوپر انحصار ہے تو شاید کبھی واجب بھی ہو جائے. دیگر ادیان کا پڑھنا کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحسن ہوتا ہے، کبھی ناجائز ہوتا ہے. کہ رسالت آپ کے زمانے میں بعض اصحاب نے آ کر کے کہا کہ مجھے بہت پسند آیا بعض روایات جو مسلمان ہو گئے تھے کچھ یہود، ان لوگوں کی باتیں رسالت آپ نے کراہت کا اظہار کر دیا کہ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے جی کہ تم ادھر سے ادھر سے معلومات حاصل کرو. ہمارے یہاں پاس کسی چیز کی، اسلام میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ایک واقعہ میں نے وہاں بھی بتایا تھا کابل کانفرنس میں، آیت اللہ محسنی نے سنایا تھا کہ ایک مسیحی نے آ کر کے ان سے کہا، مسیحی تھا فرانس کا سفیر، انہوں نے آیت اللہ محسنی سے، ہمارے افغانستان کے مجتہد ہیں بہت بڑے مجتہد، ان سے کہا آپ لوگ اسلامی حکومت کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں، ہم بھی تو مسیحی ہیں، ہم مسیحی حکومت کا مطالبہ نہیں کرتے. آیت اللہ نے جواب دیا آپ لوگ صحیح کرتے ہیں، مسیحی حکومت کا مطالبہ نہیں کرتے، درست کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے یہاں کوئی نظام حیات نہیں ہے، نظام سیاست نہیں ہے، نظام زندگی نہیں ہے، ایک دستور حیات نہیں ہے، آپ کس طرح مطالبہ کریں گے؟ مطالبہ کریں کیسا حکومت، مسیحی حکومت قائم کریں گے؟ ہے کچھ نہیں آپ کے یہاں. جبکہ ہمارے یہاں ہمارے اسلام میں آیت اللہ نے فرمایا کہ باقی چھوڑے باتیں، یہ جو تمہاری ٹریفک ہے گنجان ٹریفک، ایک زبردست یہ ترقی یافتہ ممالک کی ٹریفک کے تمام اصول ہم اپنے فقہی مصادر سے بیان کر سکتے ہیں، اتنے ہمارے فقہ میں ہماری اسلامی تعلیمات میں جامعیت ہے کہ ہم تمام ٹریفک کے قوانین اپنے فقہی مصادر سے بیان کر سکتے ہیں، ہم کو کسی اور دین کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے.
پنڈال کے آگے تک کسی کو سوال ہو؟
السلام علیکم. یا علی مدد سید.
وعلیکم السلام.
میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں کیا علم والے موجود نہیں ہیں؟ اگر علم والے موجود ہیں تو پھر تبدیلی کیوں نہیں ہوتی؟
فقیہ کیوں نہیں
پاکستان میں؟ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی جبکہ علم والے بھی موجود ہیں؟
تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟
ہاں
تبدیلی،
انقلاب،
تبدیلی. اچھا جی، آپ کے اس بات کو بھی نہیں مانتا میں کہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے، کو نہیں مانتا ہوں. میں اس ملک میں ہوں تقریباً 35 سال سے. یہ 35 سال پہلے میں جب اسلام آباد میں قدم رکھ رہا تھا ایک بندہ نہیں آتا تھا فقہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، ایک روپیہ نہیں آتا تھا خمس کہنے کے لیے، ایک انسان نہیں آتا تھا تقلید کا مسئلہ پوچھنے کے لیے. یہ 10 سال تک ہم مدرسے کی چار دیواریں بیٹھے رہے، ہم خود فقہ سے اجنبی ہو گئے تھے، غیر مانوس چیز ہو گئے تھے، ہمارے لیے فقہ واسطہ نہیں پڑتا تھا. ذاتی کیا واسطہ پڑتا ہے ایک طالب علم کو اجرے میں، فقہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں پڑتا، چار رکعت نماز پڑھنے کا واسطہ پڑتا ہے. یہ معاشرتی مسائل، ایک بھی مسئلہ ہمارے سامنے نہیں آتا تھا، تو ہم بھی فقہ سے اجنبی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی. آج ماشاءاللہ زبردست تبدیلی ہے، بہت تبدیلی ہے. فقہی مسائل ہے، تقلید کا مسئلہ ہے، حلال حرام ہے، جائز ناجائز ہے، بڑی تبدیلی ہے. ایک چیز، دوسری چیز ذہن میں رکھیں آپ کہ ہم اس ملک میں اقلیت میں ہیں. ایک جگہ ایک گھر ہے، ایک جگہ دو گھر ہے، ایک جگہ ایک گاؤں ہے. کیا ہے ہمارا معاشرے، معاشرتی گلی کوچے اور معاشرے سے ہم کچھ نہیں سیکھ سکتے کہ تبدیلی آ جائے. اور ہمارے دینی تعلیمات دینے والے جو ہے گھر گھر گلی گلی نہیں پہنچ سکتے، ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں. یہ آپ، یہ تبلیغی جماعت، ان کے لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے رائے ون میں، یہ ان کے لوگوں کو دیکھیں، خدا شاہد ہے، عام لوگوں کو چھوڑے ان کے مدرسوں کے مدرسین کو طہارت نجاست کا علم نہیں کہ آپ ادھر سوال کرتے ہیں، لاکھوں کا لاکھوں میں ان کے وہ طالب علم ہیں مدرسوں میں، یہ تقریباً 15 لاکھ طالب علم ہے اور 2 لاکھ بچیوں کے بچیاں طالب علم ہیں، طالبات 2 لاکھ، 15-16-17 لاکھ ہیں طالب علم. یہ 17 لاکھ طالب علم پڑھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں حج سے بہت، حج کے بعد بہت بڑا اجتماع تبلیغی ان کا ہوتا ہے. یہ اس کے باوجود دینی مدرسہ ہم نے خود دیکھا ہے، یہ نقل قول نہیں، خود دیکھا ہے کہ ان کے مدرسے کیا کہتے ہیں، مدرسوں کے مدرسین کو طہارت اور نجاست کا علم نہیں ہے. باتھ روم سے اور وہ جو وہ ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں، باتھ روم کے اندر سے ننگے پاؤں سیدھا مسجد چلے جاتے ہیں. جی کل مسجد نجس کرتے ہیں. میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، یار ان لوگوں کے بارے میں ہم سے کہا ہے ان کو پاک جانو، پاک سمجھو، پاک ہے نہیں یہ لوگ. جی ہمارے یہاں بات لمبی نہ ہو جائے، ایک حکم ہے، اس کو پاک سمجھو والا حکم ہے. جی یہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے. آپ کسی کے یہاں، کسی اپنا مومن سب فرض کر لیں، ان کے گھر کے خواتین ہوتے ہیں، ان کو نجاست طہارت کے علم نہیں. آپ ان کے یہاں کھانا کھاتے ہیں، کھاتے ہیں، آپ کو کیا حکم ہے؟ پاک سمجھو حکم ہے، پاک ہے کوئی پتہ نہیں. جی پاک ہے یا نہیں ہے، پاک سمجھو کا ہے ہمارے لیے حکم طہارت ہے، نہ واقع طاہر. ٹھیک ہے. وہاں کوئی تبدیلی ابھی تک نہیں آئی، ادھر بہت تبدیلی آئی ہے. ہمارے الکوثر آئے تھے، الکوثر دیکھنے کے لیے آئے تھے. میں نے چند باتیں کی ان سے کہ آپ لوگ یک طرفہ مذہب رکھتے ہیں اور ہم لوگ تحقیقی مذہب رکھتے ہیں، خدا را کچھ پڑھا کرو دیگر مذاہب کو بھی. پھر میں نے کہا ہم کو بہت افسوس ہوتا ہے، آپ لوگ محسوس نہ کریں، معذرت، آپ ہمارے مہمان ہیں، عزیز ہیں وغیرہ ہیں. مدرسوں والے تھے، سارے مدرسوں والے ہمارے الکوثر میں آئے تھے. کیا محسوس نہ کریں آپ، ہم نے آپ کے فقہی مسائل پوچھا، ہم کو واسطہ پڑتا ہے فقہ حنفی کے ساتھ، شیعوں کو یہ بھی آپ کے معلومات کے لیے اچھا ہے. یہ بات لمبی بھی ہو جائے پھر معلومات کے لیے بتاؤں گا، ہم کو فقہ حنفی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. جی ان کو ہمارے فقہ کے ساتھ واسطہ نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ جانتے نہیں. ٹھیک، واسطہ کیسے پڑتا ہے؟ ہمارا یہ موقف ہے کہ جو کام فقہ حنفی کے مطابق صحیح ہے اس کو ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں، کہاں؟ جہاں ہم کو واسطہ پڑتا ہے. مثلا ایک عورت کی طلاق ہو جاتی ہے، اس عورت سے آپ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ کو واسطہ پڑا نا جی. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس عورت کی طلاق فقہ حنفی کے مطابق ہوئی ہے تو آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس عورت کی طلاق فقہ جعفری کے مطابق ہو جائے. آپ کیوں کیسے توقع رکھیں گے ایک سنی فقہ جعفری پر عمل کر کے طلاق دے؟ وہ نہیں دے گا جی. نہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے فقہ کے مطابق طلاق دے دو, وہ نہیں دے گا نہ وہ مکلف. لہٰذا وہ فقہ حنفی کے مطابق جو طلاق دے گا وہ ہمارے لیے صحیح ہے. اس وجہ سے ہم کو آپ کے فقہ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. میں نے علماء سے کہا آپ کے فقہ کے ساتھ ہم کو واسطہ پڑتا ہے, اس لیے ہم نے آپ کے فقہا و مفتیان دین مبین سے رابطہ کیا. کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ صحیح طلاق فقہ حنفی میں کیا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. ہم نے اپنے مجتہدین سے آپ کے فقہ کے بارے میں رجوع کیا بھی تھا. پھر میں نے پوچھا اپنے مجتہدین سے, ہمارے مجتہدین نے کہا ابو حنیفہ کے نزدیک شرعی عدالت کی طلاق صحیح ہے, یہ جو موجودہ عدالتیں شرعی نہیں ہیں یہ طلاق صحیح نہیں ہے, لہٰذا شیعہ اس متعلقہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جس کی طلاق اس موجودہ عدالت کے ذریعے ہوئی ہو. السلام. یہ فقہ حنفی کا فیصلہ ہم نے اپنے فقہا سے لیا. قبلہ حضرت صاحبہ کو حضرت علماء سے خطاب کر رہا تھا, آپ لوگوں کے فقہ کا فیصلہ ہم نے اپنے فقہا سے لیا, آپ سے نہیں ملا. ہم کو تعجب ہوتا ہے آپ ہم کو کیسے پڑھیں گے, آپ اپنے فقہ کو نہیں پڑھتے. خدا شاید 40 علماء مدرسوں کے بڑے بڑے بیٹھے تھے, ساکت و جامد بیٹھے ہوئے تھے. آپ کہتے ہیں آپ کے یہاں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ادھر دیکھو تبدیلی آئی ہوئی ہے جی, ادھر